تو شعبہ تزکیہ نفس بغیر شیخ اور مزکی کے ناممکن ہے. عادت اللہ یہی ہے. آپ اپنے اکابر کی تاریخ دیکھ لیجیے. جو بھی اولیاء اللہ بنے ہیں کسی ولی کی صحبت سے بنے. ملا علی قاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی اللہ کے ولی سے دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو ہر وقت لطف و کرم سے دیکھتے ہیں. ان اللہ تعالیٰ ينظر الى قلوب اولیائه باللطف والکرم فمن کانت محبته فی قلوبهم جن جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے ينظر الیہم باللطف والکرم اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر بھی ہو جاتا ہے, اس لیے آہستہ آہستہ وہ بھی اللہ والے ہو جاتے ہیں. اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ یہ اللہ کے پیاروں کی صحبت میں رہے آدمی. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحم اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں بعض جگہ یعلمہم الکتاب مقدم ہے اور یزکیہم مؤخر ہے, بعض جگہ اس کے برعکس. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جہاں تعلیم کتاب مقدم ہے وہاں علوم دینیہ کی عظمت کا بیان ہے تاکہ صوفیہ علوم دینیہ سے مستغنی نہ ہوں اور شریعت اور طریقت کو الگ الگ نہ سمجھیں, وہ بھی علم دین حاصل کریں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی یہ فکر تھی کہ میرے خدام, میرے غلام, میرے مریدین علم دین بھی حاصل کریں. حضرت نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم لوگ اگر علم دین حاصل کرتے تو میری بات کو زیادہ سمجھتے اور دین میں زیادہ آگے بڑھتے. الحمدللہ, اللہ کا شکر, حضرت والا کے بڑے بڑے جتنے بھی خدام تھے, بڑے چھوٹے میرے جیسے, تو سب ملا کے سب ہی کہیں نہ کہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں. کسی نے دراسات کا کورس کیا اور بعض ایسے ہیں جو پورے عالم بن چکے ہیں. یہ حضرت والا کی فکر تھی کہ تصوف اور سلوک کے ساتھ علم دین بھی ہو, ورنہ پھر ایسا کیا ہوتا ہے, گمراہی پھیلتی ہے, کیونکہ علم تو ہوتا نہیں پھر گمراہی پھیلتی ہے. تو اسی لیے فرمایا بعض جگہ یعلمہم الکتاب کو مقدم کیا تاکہ صوفیہ علوم دینیہ سے مستغنی نہ ہوں اور شریعت و طریقت کو الگ الگ نہ سمجھیں. اور جہاں تزکیہ مقدم ہے وہاں علماء دین کو تنبیہ ہے کہ تزکیہ کی نعمت سے غافل نہ ہونا چاہیے. کہ اگر عالم تو بنے لیکن تزکیہ نہ ہوا, یعنی نیک بننے کا اور سنت و شریعت کا ہر وقت خیال نہ ہوا. تزکیہ کیا ہے؟ یہ ہر وقت یہ خیال. ورنہ آ رہے ہیں, حضرت فردوئی رحم اللہ تعالیٰ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میرا بیٹا مسٹر ہے, بی کام کر رہا ہے, اور آپ کے وہ پہلی صف میں آ کے آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے, پہلی صف میں آتا ہے, تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے, اور میں آپ کے طالب علموں کو دیکھتا ہوں بعدے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, حضرت ردوی رحم اللہ تعالیٰ نے, کہ جو علم اس کے دل میں آ گیا ہے ابھی وہ ان کے طالب علموں کی پیٹ پہ رکھا ہوا ہے, جب ان کے بھی دل میں آ جائے گا تو وہ بھی آگے بڑھیں گے. بعض دفعہ علم ہوتا ہے مگر وہ پیٹ پہ رکھا ہوتا ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا, اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرما رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کا علم ان کو فائدہ نہیں دیتا, ان کا علم ایسا ہی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. تو گدھے کو اوپر کتابیں لادنے سے گدھا عالم نہیں ہو جاتا. اسی لیے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ علم پر اگر عمل کی توفیق نہ ہوئی تو ایسا ہی ہے جیسے پیٹھ پر کتابیں لادا ہوا ہے. تو اس لیے تزکیہ اسی کا نام ہے کہ آدمی اللہ کی محبت ایسی لگ جائے کہ پہلے سے آدمی مسجد میں آئے, تکبیر اولا کا اہتمام کرے, اور ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر ہو. یہ نہیں کہ سمجھتے یہ تو چھوٹا گناہ ہے, چلو ہمیں پتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, توبہ کر کے معاف ہو جائے. اسی طرح آدمی پھر بڑے بڑے گناہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ پھر آدمی کبائر میں مبتلا ہوتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں. فرمایا اس کی حضرت نے عجیب مثال دی تھی کہ ظرف کی صفائی سے مقصود مظروف ہوتا ہے, شیشی کی صفائی سے مقصود عطر ہوتا ہے. صاف شیشی میں ڈالا جائے گا, عطر جب صاف شیشی میں ڈالا جائے تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے. اگر شیشی پہلے سے گندی ہے تو اس کی خوشبو صحیح نہیں آئے گی. تعلیم الکتاب کے تقدم میں علم کی عظمت کا بیان ہے کہ صوفیہ عمر بھر بھی قلب کی شیشی ہی نہ دھوتے رہیں, علوم دین کی بھی فکر کریں اور تزکیہ میں، تقدم میں علماء اکرام کو ہدایت ہے کہ قلب کی شیشی کی صفائی بھی کریں، گندی شیشی میں عطر کی خوشبو محسوس اور معلوم نہ ہوگی، غیر مزکی قلب سے فیضان علوم نہ ہوگا، غیر مزکی قلب سے فیضان علوم نہ ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ اب امام غزالی اور امام رازی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے؟ لیکن ہر زمانے میں ہر عالم تو امام رازی اور نہیں ہوتا، الحمدللہ ہمارے دور میں بھی، پچھلے دور میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے۔ لیکن اگر سب اس طرف کو محنت کریں کہ علم کے ساتھ اپنے تزکیہ کی بھی فکر کریں، تو ضرور جو ہے وہ رکھے۔ ایک آدمی نے، ایک عالم نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ جب ہمیں معلوم ہے، ہم نے علم پڑھا اور پڑھایا ہے، کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا سنت ہے کیا شریعت ہے کیا بدعت ہے، تو ہم خود سے تزکیہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا، مولانا یہ بتائیے، تزکیہ فعل لازمی ہے یا متعدی ہے؟ یہ اہل علم کے سمجھنے کی بات ہے۔ فعل لازم اپنے ہی آپ پر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن فعل متعدی دوسرے کو بھی چاہتا ہے۔ جیسے پڑھائی کی جائے گی تو پڑھائی کون کرائے گا؟ استاد پڑھائے گا۔ علاج کرایا جائے گا تو دوسرا معالج علاج کرے گا۔ اسی طرح تزکیہ بھی کروایا جاتا ہے کسی اور سے۔ بس یہ سوال ہی میں جواب موجود تھا، وہ سمجھ گئے کہ واقعی تزکیہ تو فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی فاعل پر پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لیے جیسے بیمار خود علاج کرے، تو مقولہ مشہور ہے کہ علیل کی رائے بھی علیل ہوتی ہے، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ کہتے کیا حرج ہے اگر میں تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لوں، اگر گلا خراب ہو کیا حرج ہے؟ رائے بھی بیمار ہے، کیا ہے اگر تھوڑا میں ابھی پیٹ خراب ہے چائے پی لوں، پائے کھا لوں، کیا حرج ہے؟ تو اس کی رائے، کیونکہ وہ اپنے نفس سے سوچتا ہے، اس لیے حکیم اور ڈاکٹر بتائے گا کہ اس کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو بیمار اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے طبیب اور حکیم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قیدی قیدی کو نہیں چھوڑا سکتا کہ قیدی قیدی کی ضمانت لے لے، میں ضمانت لیتا ہوں، تم تو خود ہی داغدار ہو، اندر ہو، تم کیا اس کی ضمانت؟ باہر سے آئے گا ضمانت لینے والا۔ تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو نفس کی قید سے خود چھوٹے ہوتے ہیں اور نفس کی قید سے نجات پا جاتے ہیں، وہ دوسروں کو نفس کی قید سے نکالتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، جو ڈول خود ڈوبا ہوا ہے تو دوسرے ڈول کو کیسے نکالے گا؟ دونوں مل کے ایک دوسرے کو نکال سکتے ہیں؟ باہر سے کوئی بڑا ڈول ڈالے گا، دونوں تینوں کو نکال لے گا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ یہ کام دوسرا ہی کر سکتا ہے، تو تزکیہ دوسرا کرتا ہے، خود سے آدمی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، انک انت العزیز الحکیم کا اس آیت سے کیا ربط ہے؟ یعنی تزکیہ نفس سے کیا ربط ہے؟ چونکہ نفس سے لڑنا آسان نہیں ہے، اس لیے انک انت العزیز الحکیم فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا، اے اللہ، نفس سے مقابلہ مشکل ہے، آپ نے اس کو امارتم بالسوء فرمایا ہے، جو بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، جو ساری دنیا کی برائیوں کو شامل ہے۔ یا علامہ علوسی کی تفسیر ہے، معلوم ہوا کہ قیامت تک جتنے گناہ ہوں گے سب اس سو میں شامل ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو گناہ تھے اور آج تک نئے حضر، موبائل، ٹی وی، یہ سب گناہ نہیں تھے، آج گناہ آسان ہو گیا، نیکیاں مشکل ہو گئیں، اس لیے اس وقت سے لے کر اب تک جتنے گناہ ہیں سب بسو میں داخل ہیں۔ ایک اس بسو، کیونکہ الف لام جو ہے استغراق کا ہے، اس میں سارے گناہ آ گئے۔ تو نفس جو ہے ہر قسم کی برائی کے تقاضے کرتا ہے، آج تک نئے نئے گناہ کے جو طریقے ایجاد ہو رہے ہیں سب اس میں شامل ہیں، لیکن ان سے کیسے بچیں؟ الا ما رحم ربی، الا ما، مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو، تو اس رحم کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو رحمت کے حلقوں میں رہے، جیسا کہ ملا علی قاری کی عبارت پچھلے گزری صفحے میں گزری، ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، فولن عند وجودہم، چے جائے کہ جہاں وہ خود موجود ہوں وہاں پہ رہے، رحمت وہاں برستی ہے۔ دوسرے حضرت والا نے دعا سکھائی، حدیث شریف کی دعا ہے، ہم لوگوں کو پڑھائی، ہم لوگ بیٹھے تھے بیان کے دوران کہ یہ دعا دیکھو، حدیث شریف کی دعا ہے، ہم لوگ اردو میں صرف مانگتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے الفاظ میں نور ہے وہ اردو والا ایک ہزار سال مانگتا رہے وہ نور نہیں لا سکتا. نبی علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اللہم ارحمنی, یا اللہ ہم پر ایسی رحمت نازل فرما دیجئے بترک المعاصی کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں, ولا تشقنی بمعصیتک, اور ہمیں گناہوں کی وجہ سے شقی بدبخت اور محروم نہ فرمائیے. پتہ چلا گناہ کی وجہ سے آدمی کے اندر شقاوت آتی ہے, وہ اور برائی کے راستے پہ چلتا ہے, اور جب گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. جو رحمت کے سائے میں ہوتا ہے نفس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ ما رحم ربی, فرما دیا کہ نفس تو ہر وقت برائی کے تقاضے کرتا ہے, بچا ہوا کون ہے؟ اللہ ما رحم ربی, مگر جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ کو بالکلیہ ترک کر دے اور نیک اور رحمت والی جگہوں پر بیٹھا کرے. اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ.